بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، 40 أحاديث نووية تشرح كدرس جاريه ورهم ونجيه حديث نمبر 29 بر 29 امام ابو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله عليه فرماته. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار. قال: لقد سالت عن عظيم، وانه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. سورة السجدة الآية 16 و17. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى. قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعبوده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. حديثك ترجمة سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه سروايته فرماته: من أرز كي يالله كي رسول صلى الله عليه وآله وسلم كوي ايسا عمل مجھے بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو نے ایک انتہائی عظیم چیز کا سوال کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان فرما دے، اس کے لیے یقیناً بڑا آسان کام ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تجھے نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو یوں مٹا ڈالتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور انسان کا رات کو نماز ادا کرنا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی جن کا ترجمہ: اے ایمان، اے ایمان والو، رات کو بستر اور اہل ایمان کے پہلو رات کو بستر سے علیحدہ رہتے ہیں. تتجافى جنوب عند المضاجع. اللہ اکبر. اہل ایمان کے پہلو رات کو بستر سے علیحدہ رہتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو اس کے عذاب کے خوف اور رحمت کی امید کے ملے جلے جذبات و کیفیات سے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. یہ سب ان کے کیے ہوئے اعمال کی جزا اور بدلہ ہوگا. یہ آیات حدیث کے متن میں مکمل نہیں ہے، لیکن ترجمے میں اتنا کو پورا بتا دیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے دین کی بنیاد، اس کا ستون اور اس کا بلند ترین عمل نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کی بنیاد اسلام ہے، اس کا ستون نماز، اور افضل و بلند عمل جہاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ان تمام اعمال کی بنیاد اور اصل کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا، اسے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس کا مؤاخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تجھے تیری ماں روئے یا گم پائے، لوگوں کو چہروں کے بل، لوگوں کو چہروں کے بل یا ناک کے بل جہنم میں ان کی زبانوں کی کٹائی یا کمائی ہی تو لے جائے گی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا، حسن صحیح۔ یہ حدیث کا متن اور ترجمہ ہے، بڑے عظیم حدیث ہے جس میں ہم سب نے یہ سنا، بھلائی اور خیر کے مختلف راستے بتائے گئے ہیں، جس میں ایک صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدر معاذ رضی اللہ عنہ کی عقل مندی، ان کی سمجھ کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ کس طریقے سے اس بہترین زمانے کے بہترین لوگوں کی فکر آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ دنیا کے معاملات اگرچہ ان کے لیے تنگ تھے، بلکہ پوری دنیا ہی تنگ تھی ان کے لیے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے تعلق کوئی سوال نہیں کیا، مال کے تعلق، تجارت کے تعلق سے، یا دنیا کی بہتری کے لیے۔ آپ کو بہت کم ایسے الفاظ ملیں گے جہاں پر کسی نے دنیا کی کوئی بات کی ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب بھی فکر کی ہے تو فکر آخرت ہی کی ہے، اور ہمیں یہ سبق دے گئے ہیں کہ ہماری فکر کیسی ہونی چاہیے۔ اس عظیم حدیث میں سیدر معاذ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اور بڑا عجیب سا سوال، عجیب بھی ہے عظیم بھی ہے۔ عجیب اس لیے ہے کہ ایسے سوال عام طور پہ عام لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آتے، عظیم اس لیے ہے کہ اس سوال کے ساتھ دنیا آخرت کامیابی جڑی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ پھر آپ یہ بھی غور کریں، سوال ایک کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں صرف ایک سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ کچھ اور سوال بھی کیوں کا جواب بھی دے دیا۔ انہیں کہتے ہیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جو خیر چاہتا ہے، جو بھلائی چاہتا ہے، آپ اس کی انگلی پکڑ کے بھلائی کے قریب نہیں لے کے آتے، بلکہ بھلائی میں لے کے جاتے ہیں، اور بہت سارے اور بھی بھلائی کے دروازے اور خیر بیان کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا سوال تھا، کیا جواب تھے، اور اس عظیم حدیث کے تعلق سے علماء نے کیا فرمایا ہے۔ فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد الحسن عباد البدر حفظہ اللہ اس حدیث کی اس مختصر شرح میں فرماتے ہیں، قوله قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار۔ اس جملے کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، یدل علی حرص الصحابۃ علی الخیر ومعرفۃ الاعمال التي بها حصول الجنۃ والسلامۃ من النار۔ حدیث کے اس حصے سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا یہ پیغام ملتا ہے کہ صحابہ کرام خیر پر حریص تھے، اور ان اعمال کو جاننے کے لیے ہمیشہ کوشاں تھے جن سے جنت حاصل ہوتی ہے اور جہنم سے نجات ملتی ہے۔ کیونکہ صدر معاذ نے کیا سوال کیا، اخبرنی بعمل، کچھ ایسا عمل بتائیں یدخلنی الجنہ، جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی عن النار، وہ مجھے جہنم سے دور کر دے، سبحان اللہ۔ اسی کا نام کامیابی ہے، اور یہ بھی ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، ویدل علی وجود الجنت والنار، کہ جنت اور دوزخ موجود ہے۔ کیونکہ بعض بدعقیدہ لوگ کہتے کہ موجود نہیں ہے، اب وجود کی کیا ضرورت ہے جب کچھ اس میں ہے نہیں ہے، اللہ نے کیوں پیدا کی ہے، کیونکہ اللہ کی حکمت کے وہ منکر ہیں, تو وہ جیسے معتزلہ عقل پرست لوگ کہتے ہیں اب جہنم کے وجود کی کیا ضرورت ہے, اب جنت کیوں موجود ہے, کیا ضرورت ہے اس کی, جب اس کے اہل ہوں گے تب پیدا کرے گا. بھائی اللہ کی مرضی, اللہ نے پیدا کر دی ہے, اب تمہاری عقل کی رسائی اللہ تعالیٰ سے بھی یعنی بڑھ کر ہے, اب تمہاری عقل بتائے گا اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. وہ احکم الحاکمین ہے, اس کی مرضی ہے. تو اس لیے علماء دیکھتے ہیں آپ کہ ایسے فوائد بھی بعض احادیث اور آیات سے نصوص سے نکالتے ہیں, بعض طلباء کہتے ہیں بعض عوام کہتے ہیں اس فائدے کی کیا ضرورت ہے, اب جنت و دوزخ موجود ہے کیا فائدہ ہے, فائدہ ہے نا. اہل بدعت کا رد ہے جو کہتے ہیں موجود نہیں ہے, اگر وہ نہ کہتے موجود نہیں ہے آج ہم بھی نہ کہتے کہ موجود ہے. جیسے قرآن مجید کے بارے میں کہتے ہیں نا, قرآن مجید کے تعلق جب اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہو کیا کہتے ہیں, القرآن کلام اللہ بس غیر مخلوق, کیوں ایڈ کرتے ہم, منہ بدا الیہ یعود بحرف وصوت کما یلوق بجلالہ سبحانہ و تعالی, کیوں یہ اڈیشنل الفاظ کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی یسمع کلام اللہ, سورۃ التوبہ میں فاجیرو حتی یسمع کلام اللہ, تو قرآن اللہ کی کلام ہے, یہ اڈیشن کیوں ہوئی ہے, کہ ہماری مرضی سے ہوئی ہے, یہ ابتدان ہم نے کی ہے, نہیں ہم نے کہا کلام اللہ جیسے قرآن مجید میں ہے. البدعت نے کہا نہیں مخلوق کلام اللہ نہیں ہے, تو ہم نے کہا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ان کے رد میں, انہوں نے کہا عبارت عن کلام اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی عبارت حقیقتا نہیں مجازن کلام ہے, حقیقتا کلام تو رسول کا ہے یا جبرائیل علیہ السلام کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اللہ تو کلام کر نہیں سکتے اس کے لیے, کیونکہ آواز کی ضرورت ہے, اس کے لیے حلق کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہونٹوں کی ضرورت ہے, زبان کی ضرورت ہے. اس لیے ہم نے جواب میں کیا کہا, منہ بدا, حقیقہ اللہ تعالیٰ سے ابتدا ہوئی ہے, جبرائیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, پیغمبر ابتدا کچھ نہیں بولتا, وہ پیغام کو پہنچاتا ہے. پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر اپنی کو چیز پہنچاتا ہے, وہ تو پیغمبر تو نہ ہوا نا, پیغمبر ہے پیغام پہنچانے والا. پیغام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور یہ پیغام کیسے ملا ہے جبرائیل علیہ السلام کو؟ کلام سے کلام اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کلام سے. پھر جب انہوں نے کہا حرف و صوت نہیں ہے, عبارت عن کلام اللہ ہے یا مجاز اللہ کا کلام ہے, تو علماء نے کہا بحرف و صوت, سبحان اللہ, حقیقتا. تو یہ چیزیں سلف صالحین نے اپنی مرضی سے اپنی جیب سے نہیں نکالی, دلیل موجود ہے اور اہل بدعت کا رد بھی کیا ہے, اس لیے ان چیزوں کو اس تفصیل سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, ورنہ پھر جب انہوں نے کہا نہیں عرش پر بھی ہے تو فرش پر بھی ہر جگہ موجود ہے, انہوں نے علماء نے کیا کہا, نہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, بائن من خلقہ, اپنے خلق سے جدا ہے. اب بائن من خلق کا قرآن میں تو نہیں ہے, کسی قرآن کی آیت میں ایک بائن من خلق ہے؟ الرحمن علی عرش استوا ہے, عرش مستوی کی تقریبا قرآن مجید میں علی عرش کی سات مختلف آیات میں دلائل آئی ہیں, لیکن کسی پہ بھی بائن من خلق سے جدا تو کسی میں نہیں ہے. تو یہ الفاظ کہاں سے آئے؟ جب اہل بدعت نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, پھر انہوں نے کہا بائن من خلق, اچھا جب انہوں نے کہا ہر جگہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ گندگی کی جگہ پر بھی اعوذ باللہ موجود ہے, جیسے کہ انہوں نے کئی مرتبہ صوفی نے کئی کہانی ہم نے ادھر بھی بیان کی ہے, مطلب یہ ہر جگہ انوار نظر آتے ہیں. شاہ عبد الرحیم کے خدام میں سے خادم تھا جو کئی روز استنجا نہیں جاتا تھا, اسے ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. اب استنجا ایسی جگہ پہ نہیں کر سکتا جہاں پر اسے کوئی ایسا نور نظر آئے جہاں پر استنجا کرنا حرام ہے, وہ کون سا نور ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کون سا نور ہے وہ؟ یہ مرغی اس جگہ جا کے پیر کہتا اپنے مرید سے, اس جگہ ذبح کرو جہاں پر کوئی موجود نہ ہو. سارے مرید مرغا ذبح کر کے آتے ہیں اور یہ جناب مرغا ذبح نہیں کرتے, پوچھتے ہیں پیر صاحب آپ نے مرغا کیوں نہیں ذبح کیا, سب مرغا ذبح کر کے آئے. کہتے ہیں آپ نے کہا کہ مرغا اس جگہ ذبح کر جہاں پر موجود کوئی نہ ہو, میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں پہ جہاں اللہ تعالیٰ موجود نہ ہو. جب تم لوگوں کے ایسے عقائد سامنے آئے ہیں تو ہم نے کہا, ہمارے علماء نے کہا, اولیاؤں کے سرداروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے, اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے. یہ کب ہوا؟ جب اہل بدعت نے مخالفت کی ہے, اور نصوص کی مخالفت کی ہے, صرف علماء کے اقوال کی نہیں. اچھا علماء کے اقوال دلیل نہیں ہے, نوٹ کر لیں قاعدہ, علماء کے اقوال حجت دلیل نہیں ہے. علماء کے اقوال کے لیے حجت اور دلیل کا ہونا لازمی ہے, کسی عالم کو ہمارے لیے حجت نہیں جب تک اس کے ساتھ اس کی دلیل نہ ہو, جگہ پر کوئی بہتان نہ لگائے کہ کیونکہ ان کے علماء کی مخالفت ہم نے کی ہے تو اس لیے یہ بدلہ لے رہے ہیں, سب کو برا بھلا کہتے ہیں. علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے، علماء کے اقوال کو ثابت کر صحیح ثابت کرنے کے لیے حجت کی ضرورت ہوتی ہے، دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. الغرض کے ساتھ ہے وان اولیاء اللہ یعملون الصالحات ليظهر بالجنة ويسلم من النار. شخص فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء، سبحان اللہ، جب اولیاء کی بات کرتے ہیں تو فوراً بعض ذہن جن میں کچھ خرابی ہے، ملاوٹ ہے، وہ سیدھا جاتے ہیں کہ خاص کو گدی نشین ہوگا، چاہے داڑھی ہو نہ ہو، چاہے وہ نمازی ہو نہ ہو، ہاتھ میں لمبی سی تسبیح ہوگی، اس کے آگے چار پانچ دس بیس لوگ بیٹھے ہوں گے، گدی پہ بیٹھا ہوگا، حکا اس کے ہاتھ میں ہوگا، حکا بھی پی رہا ہوگا، سوٹے لگا رہا ہوگا، کچھ ایسے اولیاء اللہ ہے. اور اس مسجد میں، اس جگہ پہ کوئی قبر بھی ہوگی جہاں پر قبر کا طواف بھی ہوتا ہوگا، مزار بھی قائم ہوگا، اور اس کے قدموں کے قریب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، سر جھکائے بیٹھے ہوں گے، کوئی مرغی دے رہا ہے، کوئی انڈے دے رہا ہے، کچھ دے رہا ہے. یہ اولیاء اللہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء، ہر مؤمن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اپنی عظیم کتاب میں، قرآن مجید میں، تاکہ اگر کسی دو مسلمانوں کا ہمیں جھگڑے نہ ہو، کہ آج ہمیں پتہ ہے ہم کتنی عجیب سے لوگ ہیں، ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ اللہ کا ولی کون ہے. اور لگے رہتے لوگوں کے پیچھے جو جھوٹے ولی بنے، ان سے پوچھتے بھی ولی کون ہے، تمہیں نظر نہیں آتا ولی کون ہے، یہ تو ولی ہے جو صاحب کے سامنے بیٹھا ہے، یہ گدی پہ جو بیٹھا ہے، یہ لوگ ایسے اتنی، یہ ہزاروں لوگ اس کے سامنے آ کے جھکتے ہیں، ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں، یہ تو اللہ کے ولی ہے. زندہ ہے ولی ہے، مر گیا تو اس سے بڑا ولی ہے. زندگی میں کوئی کچھ کر نہیں پاتا، مرنے کے بعد بہت کچھ سب کچھ کرتا ہے وہ. پھر سبحان اللہ، جیسا فرماتے ہیں وان اولیاء اللہ یعملون الصالحات، اللہ کے اولیاء یقیناً عمل صالح کرتے رہتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ لیظفروا بالجنۃ، تاکہ جنت کو حاصل کر لیں. ویسلم من النار، اور جہنم کے عذاب سے نجات حاصل کر لیں. وهذا بخلاف ما يقوله بعض الصوفیہ، اور یہ بعض صوفیوں کے خلاف بات ہے اور ثبوت ہے. انہم لا يعبدون اللہ رغبۃ فی جنت ولا خوف من ناره، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ تو جنت کو پانے کے لیے کرتے ہیں، نہ جہنم سے ڈر کے کرتے ہیں. ہم اللہ کی عبادت صرف عبادت کے لیے کرتے ہیں، صرف محبت کے لیے کرتے ہیں. وهو باطل، یہ نظریہ، یہ عقیدہ باطل ہے. قرآن اور سنت کے نصوص، جس نے بھی میرے بھائی غور فکر نہ بھی کرے، ترجمہ پڑھ لے بس، زیادہ گہرائی کی ضرورت نہیں، واللہ واضح الفاظ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، وہاں پر بھی واضح الفاظ میں بیان ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. یہ مطلب شرعی ہے. سبحان اللہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں لحرص الصحابة على معرفة الأعمال الموصلة إلى الجنة والمبعث من النار. اس حدیث میں دیکھ لیں، صحابہ کرام کیوں حریص تھے کہ کوئی ایسا عمل بتایا جائے جو انہیں جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. اگر جنت اور جہنم کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے صرف اس لیے کہ عبادت ہے. بلکہ ایک صوفی کی بزرگ کہتا ہے کئی سالوں سے جنت میرے سامنے آتی رہی، کئی سالوں سے ایک مرتبہ مڑ کے بھی نہیں دیکھا جنت کی طرف. دوسرا کہتا ہے جب میں جنت میں داخل ہوں گا، جب میں جنت میں جاؤں گا اور حوریں آئیں گی تو میں کہوں گا مجھے قرآن پڑھنا ہے تو پڑھ کے سناؤ ورنہ جاؤ. ان للہ وانا الیہ راجعون. واللہ یہ کسی پہ بہتان نہیں ہے، یہ لوگوں کے عقائد جو ہم بار بار بیان کرتے ہیں. اور اکثر لوگ ابھی بھی شک میں مبتلا ہیں کہ ہم ان پہ تہمتیں لگاتے ہیں، یہ لوگوں کے عقائد نہیں ہیں، ہم اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من الخذلان. وقد قال الله عن خليله، اللہ تعالیٰ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں واجعلنی من ورثة جنة النعیم، اللہ تعالیٰ مجھے جنۃ النعیم کے وارثوں میں سے بنا دے. ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب سے بڑی خوبصورت، بڑی پیاری دعائیں ہیں. یعنی ایک درس بھی اس کے الگ سے ہونا چاہیے، دعا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، جو دعائیں مانگی ہیں واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، ان میں سے ایک دعا واجعلنی من ورثة جنۃ النعیم، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے جنت العلم کے وارثوں میں سے بنا دے. جب جنت کی تڑپ ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کے پیارے نبی ابو الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے جنت کیوں مانگتے ہیں؟ یعنی کیا یہ صوفی بزرگ نعوذ انبیاء سے بھی بڑھ کر آ گئے ہیں جو جنت کی ضرورت نہیں ہے, کوئی فکر ہی نہیں جنت کی, نہ دوزخ کی کوئی فکر ہے؟ یعنی انبیاء نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرنی کیوں ہے, کیا عبادت کرتے وقت جنت کی طرف ہونی چاہیے کہ نہیں, یہ مطلب شرعی ہے. اور بعض غالب صوفیوں کا نظریہ یہ ہے نعوذ باللہ کہ اولیاء کا درجہ انبیاء سے بلند ہے. کہنے والے تو یوں بھی کہہ دیا کہ ہم نے وہ سمندر پار کیے جس کے ساحل پر انبیاء آ کے رک گئے. کہ کون سا دین ہے, کس کا دین ہے, اللہ اعلم. اللہ تعالیٰ کا دین اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی جانتا نہیں ہے, کیونکہ دین کی بنیاد وحی ہے, اور وحی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر نازل کرتا ہے اپنے پیارے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. دین کو جاننے کا کوئی اور طریقہ نہیں, نہ کشف ہے, نہ ذوق ہے, نہ وجد ہے, نہ خواب ہے, کوئی اور طریقہ نہیں ہے, عقل بھی نہیں ہے, منطق کوئی نہیں ہے. یہ ایک طریقہ, یہ ایک راستہ ہے. اگر انبیاء ساحل پر کھڑے ہو گئے تو تمہیں کیا ضرورت ہے جا کے ڈوب مرنے کی؟ کھڑو نا ساحل پر, رکو انبیاء کے پیچھے رہو. انبیاء سے آگے بڑھنے والے اور سمندر وہ پار کر چکے ہیں. یعنی وہ کون سا دین ہے جس کا اتنا بڑا سمندر ہے, انبیاء بھی نعوذ باللہ اس دین سے غافر رہے اور پیچھے رہے, ڈرتے تھے کہیں اندر چلیں گے تو ڈوب جائیں گے نعوذ باللہ. یہ کون سا دین جس نے انبیاء ڈوبنے سے ڈرتے تھے نعوذ باللہ؟ یہ کس کا دین ہے یہ؟ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے یہاں دین ایک ہی دین اسلام ہے, باقی ادیان باطلہ ہیں سارے. اس لیے جب بدعت کی بات کرتے ہیں, بدعقیدی کی بات کرتے ہیں تو یہ نیا دین ہے, واللہ دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا. جی ہاں, ایسے دین کے لیے آپ کہیں کہ انہوں نے سمندر بھی پار کیے ہیں, دریا بھی پار کیے ہیں, پہاڑ بھی پار کیے ہیں, زمین بھی پار کی ہے, آسمان بھی پار کیے ہیں, آپ جو کچھ بھی پار کر کرتے رہو, جب کوئی لمٹ ہی نہیں آپ لوگوں کی, کوئی حد شرعی ہے ہی نہیں, کرو جو پھر پار کرنا ہے. ہمارے دین کی حدیں لگ چکی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیں اپنی زندگی میں بتا کے گئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, دین اسلام جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہیں, جو کامل دین ہے. کسی بزرگ, کسی عالم, کسی جاہل کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے, کسی کو کوئی اجازت نہیں کہ کوئی چیز اس میں زیادہ کرے یا اس میں کم کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. ويدل ايضا على ان الاعمال الصالحه سبب في دخول الجنه. اس حدیث میں یہ بھی سبق ملتا ہے, اس جملے سے, حدیث کے پہلے جملے سے ہم یہ بھی ثبوت ملتا ہے, یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ اعمال صالحہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. وقد جاء ذلك في ايات في وقد جاء في ذلك ايات كثيره, اس بہت ساری آیات قرآن مجید موجود ہیں, منها قول الله عز وجل, ان میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان, وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون, اور وہ جنت جسے تم جس کے تم وارث بنائے گئے ہو, بما كنتم تعملون, کس چیز کی وجہ سے, کسی سبب آپ کا عمل جو دنیا عمل کیا کرتے تھے. وقوله تعالى, اللہ تعالیٰ کا فرمان, ان الذين قال ربنا الله ثم استقاموا, یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور پھر انہوں نے استقامت کا راستہ اختیار کیا. زبان سے کہنا کافی نہیں, دین عمل کا نام ہے. زبان سے کلمہ پڑھے گا, عمل کو ہی نہ کیا, کون سا دین ہے یہ؟ ثم استقاموا, یہ لازمی ہے, شرط ہے. ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ ان پر کوئی ڈر ہے اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ, وہی لوگ جنت والے ہیں, جنتی ہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. کیوں؟ جزاء بما كانوا يعملون, یوں کہ جزا ہے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. وذلك شیخ صفرت لا ينافي ما جاء في الحديث, اور یہ جو آیات ہیں اس حدیث کی منافی مخالفت نہیں کرتے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن يدخل احدكم بعمله الجنه, قال ولا انت يا رسول الله, قال لا, قال ولا انا الا ان يتغمد الله برحمه منه. سی بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا, اپنے عمل سے تم میں سے کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہ ہوگا, تو اس بات صاحب نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں بھی نہیں، الا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دے. شیخ صاحب فرماتے فإن الباء فی الحدیث للمعاوضہ وفی الآیات للسببیہ، حدیث میں بعمله الجنہ نفی کی گئی ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل جنت میں نہیں جائے گا، اور آیت قرآن کی آیتوں میں ارسموہ بما کنتم تعملون، بما کنتم تعملون یہاں پہ با ہے، جزاء بما کانوا یعملون پھر بھی با ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو با ہے دونوں میں فرق ہے، ایک ہے با العوض، العوضیہ بھی کہتے ہیں، وہ حرف با ایک حرف سے معنی تبدیل ہو گیا، حرف یہ عربی زبان کا آپ کمال دیکھیں. میں کہتا ہوں کتبت بالقلم، ٹھیک ہے نا، پھر کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کہتا ہوں باللہ لأصلین صلاة اللیل، کتنی با ہو گئی؟ تین. پھر یہ کہتے ہیں جیسے کہ اس آیت میں ہے جزاء بما کانوا یعملون، پھر حدیث والے با پانچویں نمبر پہ لا یدخل احدکم بعمله الجنہ، پانچ مختلف قسموں کی با ہے. کتبت بالقلم یعنی مستعین بالقلم، میں نے قلم سے لکھا، قلم کی مدد سے، جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، با کون سی؟ استعانہ کے لیے، اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے، یعنی جس چیز کو میں وسیلہ بنا رہا ہوں وہ چیز جو ہے وہ اسی چیز سے فعل ہوا ہے جو فعل میں کرنے جا رہا ہوں، قلم سے میں نے لکھا، تو با کا حرف جو ہے للاستعانہ یہاں پہ ہے. اچھا، پھر باللہ قسم کے لیے ہے، حرف قسم بھی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، عوض اشتریت بریال خبز، میں نے ایک ریال کی روٹی لی ہے، یعنی ایک ریال دی اس کے عوض میں میں نے روٹی لی ہے، یہ کون سا با ہے؟ عوضیہ، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو با ہے بما کانوا یعملون یہ سببیہ ہے، یعنی جنت میں داخل ہوں گے، کیوں؟ عمل کے سبب سے، تو عمل معاوضہ نہیں ہے. جیسے کہ ایک ریال دے کے ہم روٹی لیتے ہیں یہ عوض کے لیے ہے، جنت ہمارے عمل کا بدلہ نہیں ہے. ہمارے عمل ہے کتنی؟ جنت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم داخل ہوں گے، عمل سبب ضرور ہے، وہ صرف سبب ہے. تو اس لیے دونوں حرف الباء میں فرق ہے، جو حدیث میں با ہے وہ ہے حدیث میں با جو ہے عوض کی ہے، عوض کی با ہے، بدلے کی با ہے، کہ آپ کوئی بھی شخص اپنے عمل کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا. اب با کے حرف کو نکال کے بدلے کا لفظ ڈال دو، معنی مستقیم ہے کہ نہیں؟ تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا، صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا، جزاء بما کانوا یعملون، یوں کہ جزا ہے ان کے اعمال کے سبب جو کیا کرتے تھے، صحیح کہ نہیں؟ اعمال کے بدلے تو نہیں، اعمال کے سبب ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے دونوں معنی مستقیم ہیں، اور یہ با جو ہے ان دونوں باؤں میں یہ فرق ہے. حرف الباء کے تقریباً 13 سے 15 قسم کے مختلف معنی حرف الباء کے، ان میں سے پانچ کا ذکر میں نے کیا ہے. اچھا، پھر ایسا فرماتے ہیں ودخول الجنات ليس عوضا عن الاعمال وان الاعمال الصالحه سبب لها، جنت میں داخل ہونا بدلہ نہیں ہے اعمال کا، اعمال صالحہ تو صرف اور صرف سبب ہیں جنت میں جانے کے لیے. والله عز وجل تفضل بالتوفيق للسبب، اور اللہ تعالی عز وجل توفیق دیتا ہے سبب، سبب کی توفیق اس نے دی ہے. وهو العمل الصالح، جو عمل صالح توفیق کس نے دی؟ اس نے دی ہے نا، سبب عمل صالح ہے نا. اب عمل کرنے کی توفیق کس نے دی ہے؟ سبب تک جانے کی توفیق کس نے دی ہے؟ اس نے، اللہ تعالی نے دی. وتفضل بالجزاء الذي هو دخول الجنه، اور اللہ تعالی ہی کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوں گے. فرجع الفضل في السبب والمسبب الى الله سبحانه وتعالى، سبب ہی احسان اللہ تعالی کا ہے، مسبب وہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور جنت بھی اللہ تعالی کی رحمت سے ہم داخل ہوں گے، تو سارا کرم کس کا ہے؟ اللہ اول و آخرا اللہ تعالی ہی کا ہے. دوسرے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں قوله لقد سألت عن عظیم وانه لیسر علی ما یسره اللہ تعالی علیہ، آپ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا معاذ سے آپ نے بہت عظیم سوال کیا ہے، اور یہ اس کے لیے آسان جس کے لیے اللہ تعالی آسانی کر دے، سبحان الله. شيخ سفر فيه بيان عظيم منزلة هذا السؤال وأهميته. حديث كيسي السميه بيه سبوت ملتاه كي السؤال كي عظيم منزلة ورسكي أهمية كسبوت ملتاه وتجيع على مثله اور اس کے جیسا سوال مزید سوال کرنے کا اور حوصلہ افزائی ہوئی ہے تاکہ سوال کریں تو ایسا سوال کیا کریں جیسے کہ سألت عد عظیم حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی سبحان اللہ یعنی سوال کریں تو ایسا سوال کیا کریں سننے والے بھی باقی بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور ان کے لیے بھی ایک خاص یعنی حوصلہ افزائی تھی کہ آپ نے اگر پوچھا تو ایسا پوچھا کریں حیث وصف رسول صلی اللہ علیہ وسلم المسؤول عنہ فیہ بانہ عظیم کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوال کیا گیا ہے اسے عظیم فرمایا ہے وما عظم ومشقت اتیان بھی کیونکہ عظیم ہے اور اس میں تھوڑی سی مشقت بھی ہوتی ہے کیونکہ جنت آسان تھوڑی ہے جنت میں داخل ہونا جنت سے بچنا آسان نہیں ہے سوال ایسا تھا نا اب جب اس میں تھوڑی سی مشقت کی بات تھی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اتبعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما یبین سہولتہ ویسرہ علی من یسرہ اللہ علیہ تو پھر آسان طریقے بتا دیا یعنی پریشان نہ ہونا آسان اس کے لیے جس کے اللہ تعالیٰ آسان کر دے ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم قدم بڑھائیں عمل صالح کی طرف جنت کو حاصل کرنے کے لیے عمل صالح کی طرف قدم بڑھائیں آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے جیسا فرماتے ہیں وہ دلو جو اور ہمیں اس حدیث کے سلسلے سے فائدہ ہوتا ہے وہ دلو علی ان المسلم یصبر علی الطاعات ولو شقت علی النفوس کہ مسلمان کو فرمانبرداری پر طاعت پر صبر کرنا چاہیے اگرچہ وہ نفس پر بھاری ہو لأن عاقبۃ الصبر حمیدہ کیونکہ صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے وقد قال اللہ عز وجل اللہ تعالیٰ فرماتے ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے توقع قرار سے اختیار کرتے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے اس کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفت جنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات جنت کو گھیر دیا بکارہ سے اور جہنم کو گھیر دیا شہوتوں سے مکارہ کیا ہے انسان جب عبادات کرتا ہے فرائض کے لیے یا نوافل کے لیے جد جہد کرتا ہے تو نفس اسے پسند نہیں کرتا انسان کی نفس جو ہے پسند نہیں کرتی اب وضو کرنا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا نیند کو چھوڑنا پھر سیدھی سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا گرمیوں میں دوپہر کو گرم پانی سے وضو کرنا نفس اسے پسند نہیں کرتی مکارے ہیں سارے اب جنت میں جانے کے لیے یہ طے کرنا پڑے گا کہ نہیں یہ راستہ طے کرنا ہی پڑے گا اس لیے مکارے لیکن جہنم کی طرف دیکھیں آپ شہوتیں ہیں خوبصورت عورت کی طرف دیکھنا جو غیر محرم ہے حرام ہے اب دیکھنا شہوت ہے آسان ہے کیونکہ جہنم کی طرف جانا ہے تو نعوذ باللہ راستے بڑے آسان ہیں آپ دیکھ لیں سود کمانا سود کی کمائی بالکل آسان کمائی ہے کہ نہیں اب گھر بیٹھے اپنا مال دگنا چگنا کرتے رہے آسان ہے لیکن جہنم بھی آسان ہے پھر جہنم کے جانے کے لیے بھی راستہ پھر ان شہوتوں کی وجہ سے آسان کر دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے سبحان اللہ اور یہ حدیث جو ہے حفت الجنۃ بالمکارہ حفت النار بالشہوات متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی روایت ہے یہاں پر جاتے ہیں وقت پورا ہو گیا ہے میں آدھا کرنا چاہتا تھا آدھا نہ ہو سکا پانچ منٹ اور لیتے ہیں ایک تیسری عبارت پڑھ دیتا ہوں جس میں ارکان اسلام کا ذکر ہے تاکہ اگلے ہفتے میں آدھی حدیث پہ پوری کر لیں تیسرے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں قوله تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب دے رہے ہیں پہلے حوصلہ افزائی کی ہے کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا عمدہ سوال کیا ہے اب سوال کا جواب سن ذرا خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا ایک اللہ کی عبادت کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں توحید عبادت کا حکم کیوں دے رہے ہیں بعض لوگ جاہل سمجھتے کہ کلمہ کو مشرک ہو نہیں سکتا جب کلمہ کو مشرک نہیں ہو سکتا تو کیا صحابی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ناممکن آپ سے علم حاصل کرنے والے لیکن تاکید کیوں کی جا رہی ہے کلمہ تو اس سے ابتدا کیوں ہے نماز ابتدا کیوں نہیں ہے یہ ترتیب ارکان اسلام کی اسے مضبوطی سے تھامے رکھو نا توحید عبادت کو تو ارکان کی باقی ارکان اسلام آسان رہیں گے اگر یہ ہاتھ سے چھوٹ گئی تو پھر کوئی رکن باقی رہتا نہیں ہے اس لیے ابتدا کہاں سے ہوئی دیکھیں سوال کیا تھا ایسے عمل بتائیں جو جنت میں داخل کر دے جہنم سے دور کر دے. سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ توحید عبادت. سید معاذ کو بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغام صاحب یمن کی طرف, سب سے پہلا پیغام کیا دیتے ہیں؟ انہیں بلاؤ توحید کی طرف. الا ان یوحد اللہ کی روایت میں آیا ہے, واضح الفاظ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغام صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کہاں سے ہے؟ اعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. شو صار فرماتے ہیں بين النبي صلى الله عليه وسلم ان اهم شيء تقرب به الى الله ويحصل به الظفر بالجنه والسلامه من النار اداء الفرائض. سب سے پہلا پیغام ہمیں اس حصے سے کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اہم چیز بیان فرما رہے ہیں جو جس سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے, جنت میں داخلہ ہوتا ہے اور جہنم سے نجات ملتی ہے. سب سے اہم چیز ہے اداء الفرائض. فرائض کا اہتمام کرنا. وہی فی هذا الحدیث ارکان الاسلام الخمسہ, اس حدیث میں پانچ ارکان اسلام ہیں, یہ سب سے پہلے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. بعض غالی صوفی جاہل صوفی نے یہ کہا ہے کہ بزرگی مل جاتی ہے جب یقین حاصل ہو جاتا ہے, اور یقین کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مل جانا. ابھی اللہ تعالیٰ کا بزرگ اللہ تعالیٰ سے مل چکا ہے, اب عابد معبود ایک ہو چکا ہے, تو عبادت کس کی جائے؟ اس لیے فرائض کی معافی ہو گئی ہے. اور ایسے اولیاء موجود ہیں, یہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ جو فرض نماز کے وقت مراقبے میں بیٹھے ہوتے ہیں, پورے لوگ مسجد میں نماز پڑھے, وہ کونے میں بیٹھا رہتا ہے, کسی کو ضرورت نہیں کہیں, وہ کہتے خبردار بات نہ کرنا. یہ اصحاب الخطوہ میں سے, خطوہ کہتے ہیں قدم کو, ایک قدم مکہ میں ایک قدم مدینہ میں, یہ مکہ میں نماز پڑھ رہا ہے, دوسرا قدم مدینہ میں جا کے نماز پڑھے گا, یہ حرمین نماز پڑھے گا, یہاں کہاں نماز پڑھے گا بےچارے؟ یہ تو پہنچا ہے, اللہ کا بزرگ ہے, اللہ کا ولی ہے, ساری کی ساری عبادات ان سے ساقط ہو چکے. کیوں؟ کیونکہ وحدت الوجود لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں, یہ وحدت الوجود الحلول کے بد عقیدگی جب نعوذ باللہ چھا جاتے تو پھر یہ کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک کیا فرماتے رہے؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ سب کی طبیعت شدید خراب تھی, بار بار پانی ڈالا گیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر بھی ہوش ہو جاتے ہیں. سر بکر صدیق کو حکم دیا نماز پڑھاؤ, خود آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے, فکر نماز کی, عبادات آخری وقت تک کرتے رہے. وہ یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ مل گئے اللہ تعالیٰ سے, مل گیا, انبیاء نہ مل سکے, اولیاء مل گئے ہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آخری وقت میں کیا کر رہے تھے؟ جب ظالم کافر نے فاجر خنجر مارا تو کیا کر رہے تھے؟ نماز ان پر ساقط کیوں نہیں کبھی ہوئی؟ سید علی کو کیسے قتل کیا گیا, کیا کر رہے تھے؟ سید عثمان کو کیسے قتل گیا, کیا کر رہے تھے؟ قرآن مجید تلاوت کر رہے تھے, سید علی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. ان سے تو یہ فرائض یا عبادات کبھی ساقط نہ ہوئی. یہ کون سے ایسے نئے اولیاء آگے جو ان سے بھی بڑھ کر اولیاء ہیں؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ارکان اسلام, پانچ ارکان اسلام جو دین کی, جو فرائض کی بنیادیں ہیں, یہ سب سے جنت میں داخلے کی سب سے پہلی چابی ہے. کوئی جنت میں جانا چاہتے تھے, سبحان اللہ. الحجات فی حدیث جبریل و حدیث ابن عمر, یہ وہی پانچ ارکان اسلام ہیں جو حدیث جبریل میں, یعنی سے مسلم کی روایت, اخبرنی عن الاسلام عن الایمان عن الاحسان, حدیث کے آخر تک. اور حدیث ابن عمر, ابن عمر کے حدیث رضی اللہ عنہما, بنی الاسلام علی خمس, جو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. وقد جاء فی الحدیث القدسی, اور حدیث قدسی میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, سب سے زیادہ مجھے پسند عمل جو ہے میرے بندے سے کہ وہ میرے نزدیکی حاصل کرے فرض عبادت سے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. فرائض اللہ تعالیٰ کو بہت پسند اور محبوب ہیں. اور یہ جاہل لوگ نکلتے ہیں جنگلوں میں, غاروں میں بھٹکتے رہتے ہیں, نہ فرض نماز با جماعت, نہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں, کوئی کنویں میں الٹا لٹکا ہوا ہے, کوئی غاروں میں جا کے پھنسا ہوا ہے, کوئی جنگل میں بھٹک رہا ہے. کہتی ہیں حقیقت کی تلاش ہے, اپنے رب کو تلاش کر رہے ہیں. ان کو رب نہ تو اللہ کے گھر میں نظر نہ ملتا ہے, نہ نماز میں ان کو رب کہیں بھی ملتا ہے, نہ روزے میں, نہ زکوٰۃ میں, نہ حج میں, جنگلوں میں, غاروں میں اللہ کو ڈھونڈتے رہتے ہیں, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدسی میں, سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو جو عمل ہے اللہ تعالیٰ نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، مما افترضت علیہ، جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں عبادات، وہ ہوا شیخ صاحب فرماتے ہیں وقوله صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ ولا تشرك به شیئا، یہ جو عبارت اس حدیث میں مشتمل على بیان حق اللہ وهو اخلاص عبادت اللہ، اب اس جملے میں اللہ تعالیٰ کا حق کو بیان کیا گیا ہے، یہ کیا ہے اس میں؟ اخلاص عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو اخلاص کے ساتھ کرنا، ويدخل في ذلك شهادة ان محمد رسول الله، اس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی شامل ہے. وہ کیسے؟ لأن عبادت اللہ لا تعرف الا بتصدیقه صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی عبادت کس نے ہمیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کہ ایک اللہ کی عبادت کر، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، اور جب تک ہم تصدیق نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی عبادت ہی نہیں کر سکتے ہم. جب تصدیق کریں گے تو پھر والعمل بما جاء به، اور جو بھی عمل ہمیں آپ وسلم نے سمجھائے وہی عمل ہم کریں گے اللہ تعالیٰ نزدیک حاصل کرنے کے لیے. وكل عمل يتقرب به الى الله لا ينفع صاحبه الا اذا كان خالصا لله ومبنيا على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله اکبر. کوئی بھی عبادت اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوتی جب تک یہ دو شرطیں نہ پائی جائیں. کون سی ہیں؟ اخلاص عبادت للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو اخلاص کے ساتھ کرنا، اس کو شریک نہ ٹھہرانا، اور نہ ہی ریاکاری ہو، صرف اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کرنا. والشہادتان متلازمتان، دونوں گواہیاں لازم اور ملزوم ایک دوسرے کے لیے. لا بد مع شهادة ان لا اله الا الله من شهادة ان محمد رسول الله، لازم ہی ہے کہ دونوں گواہیوں پر یقینا ایمان لایا جائے اور عمل کیا جائے. وقد ذکرت في الحديث، هذه اركان مرتبه ورد حديث من اركان کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے حسب اهميتها ان کی اهمیت کے مطابق. وقدمت الصلاه لكونها صله وثيقه بين العبد وبين ربه. اچھا ترتیب دیکھیں ذرا، اس میں حکمت، بڑی پیاری حکمت ہے. جیسا فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ کا حق ہے توحید عبادت، کیونکہ انسان جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ میں توحید ہے اللہ تعالیٰ کی، محمد رسول اللہ میں اتباع سنت ہے، اور ہر عبادت کی دونوں شرطیں ہیں. اب عبادات ذکر آگے آ رہا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بعد میں. جب آپ کے پاس بنیاد ہی نہیں ہے، عبادت کی شرطیں آپ کے پاس نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول پر عمل کرنا جانتے نہیں ہیں، تو پھر دوسری عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے سب سے پہلے عبادت سے پہلے ان شرطوں مد نظر رکھنا لازمی ہے. سب سے پہلے اخلاص اللہ کے لیے، اور عبادت کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. اس لیے سب سے ابتدا کیا ہوئی؟ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، پھر وتقیم الصلاۃ، نماز پھر مقدم کیوں کی گئی کلمہ شہادت کے بعد؟ پھر زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی، حج بھی، ان کو مؤخر کیوں کیا گیا ہے؟ بڑی خوبصورت ترتیب ہے، ایسا فرماتے ہیں کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے، ایک صلۃ وثیقۃ، بڑا ایک مضبوط ایک تعلق ہے بین العبد و بین ربی، بندے کا اپنے رب سے. لتکررها فی الیوم والليل خمس مرات، اور ایک دن میں پانچ مرتبہ یہ تعلق یہ بندہ اپنے رب سے جوڑتا ہے. وذکر بعدها الزکاۃ، اس کے بعد زکوٰۃ، لانها لا تاتی فی العام الا مرہ. اب یہ پانچ مرتبہ روزانہ مقدم ہوگی، یا ایک سال میں ایک مرتبہ چیز مقدم ہوگی؟ اچھا روزہ بھی تو ایک سال میں ہے، روزہ میں ایک سال میں آتا ہے وہ رمضان، زکوٰۃ بھی ایک سال، زکوٰۃ کو روزے مقدم کیوں کی گئی ہے؟ حکمت کیا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ونفع يحصل لدافع الزکاۃ ولمدفوعه والمدفوعۃ الیہ، کیونکہ زکوٰۃ دینے والے کا نفع اس کا بھی ہے، اور متعدی عبادت ہے نا، اور دوسرے تک بھی یہ نفع پہنچتا ہے، تو جو متعدی ہے وہ لازم سے پہلے ہے. روزہ اپنے رکھتے ہیں نا ہم، اس لیے وہ بعد میں، اگرچہ دونوں ایک ایک سال کے بعد ہیں. زکوٰۃ کیوں پہلے روزے سے؟ روزہ جو ہے وہ لازم عبادت ہے، اس کا جو فائدہ ہے ہمیں ملے گا. زکوٰۃ متعدی عبادت، اس کا فائدہ ہمیں بھی ملے گا اور دوسروں کو بھی ملے گا، تو اس لیے اسے مقدم کیا گیا روزوں پر. اچھا روزہ اور حج کو کیوں مقدم کیا گیا؟ واضح ہے، یہ ایک سال میں ہر سال ریپیٹ ہوتی ہے، اور حج جو ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے. تو یہ ترتیب احکم الحاکمین کی حکمت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. یعنی کوئی عقل مند اگر آ کے کوئی اس میں کلام کرنا چاہے یا ترتیب کو یہ کہنا چاہیے پہلے یہ ہونی چاہیے پہلے وہ ہونی چاہیے، تو اس کی بات بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ شرعاً و عقلاً یہی صحیح ہے. اللہ اکبر. جالسين فرماتين. ثم بعد ذلك الصيام لتكرر في كل عام، وبعدها الحج لأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.